مولانا سراج الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں ایک حکایت لکھی ہے اور وہ حکایت ایک طرح کا لطیفہ بھی ہے. مولانا کبھی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بڑھاپا تاریخ ہو گیا اور ایک حکیم صاحب کے پاس گئے اور کہا حکیم صاحب میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے, کوئی دوائی دے دیں. حکیم صاحب نے اس کی مدد سے ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. انہوں نے کہا حکیم صاحب کو یہ تکلیف ہو تو بتاؤں, چکر آتے ہیں. انہوں نے کہا جناب والا, یہ جو آپ کو چکر آتے ہیں اس کا اصل سبب آپ کا بڑھاپا ہے. انہوں نے کہا کہ سنائی بھی کم دیتا ہے. اس نے کہا کہ جناب والا جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو سننے میں فرق قدرتی طور پر آ جاتا ہے, یہ بھی بڑھاپا ہے. انہوں نے کہا کہ لرزہ داری ہو جاتا ہے جسم پہ اور بادشاہ ہو گیا ہے اور کوئی چیز اٹھاتا ہوں تو ہاتھ سے گر جاتی ہے. انہوں نے کہا بھی یہ بھی بڑھاپا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے ہی نیند نہیں آتی. انہوں نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. تو الغرض جتنے مرض انہوں نے بیان کیے ہر مرض پہ حکیم صاحب نے کہا کہ بوڑھے والا یہ بڑھاپا ہے. تو غصے میں جلا گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی, کیا بیماری کا سبب بڑھاپا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا حضور اس غصے کا سبب بھی بڑھاپا ہے. کھڑے ہوئے تو چار شیشیاں توڑ دی. تو حکیم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا حضور والا میں آپ کو کچھ نہیں کہتا, آپ تشریف لے جائیے, جو حرکت آپ نے کی ہے اس کا سبب بھی بڑھاپا ہی. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روح کی طرح ہوتی ہیں. اب کسی سے آپ پوچھیں کہ آنکھوں میں بینائی کیوں ہے تو ظاہر ہے کہ بتائے گا روح ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ پاؤں سرد ہو گئے ہیں اور اب بس کچھ رہا نہیں, تو عین جان کنی کے وقت میں لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ موت آ گئی, اب روح نہیں رہی. آدمی زندہ ہو تو جسم کا کوئی حصہ روح سے خالی نہیں ہے, اور موت آتی ہے تو انسانی جسم کا کوئی حصہ اس میں روح باقی نہیں رہتی. تو روح ایک چیز ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بہت مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ ہر چیز میں ایک خاصیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. دنیا کا جتنا کاروبار چل رہا ہے, ایک آدمی مکان بناتا ہے تو اس سے کوئی پوچھے کہ مکان میں اصل چیز کیا ہے تو وہ کہتا ہے پیسہ. اس سے کوئی پوچھے کھڑکیاں اتنی اچھی کیوں کیسے لگوائیں تو کہے گا پیسہ تھا لگوا لی, دروازہ کیوں نہیں لگایا تو پیسہ نہیں تھا نہیں لگوایا. تو الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں میں کوئی نہ کوئی روح موجود ہوتی ہے اور اس چیز کا اصل جوہر اور اصل بات وہ دین میں کیا ہے وہ اللہ سارے دین میں اصل اللہ کی توحید ہے اللہ کو ایک ماننا ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک کا نہ کرنا ہے ایک آدمی سب کچھ مانے اور اللہ نے جن چیزوں کو دین کی ضرورت قرار دیا ہے ان میں سے کسی کا انکار کر دے تو اس کا باقی سب کچھ ماننا کچھ نفع نہیں دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ اور سب کے سب لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر فرشتوں پر رسولوں پر خود اللہ تعالیٰ پر اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جتنے بھی اللہ کے ذکر کے جملے ہیں جتنے جملوں سے بھی خدا کا ذکر کیا جاتا ہے فرمایا سب سے اچھا جملہ وہ یہ ہے کہ تم یہ پڑھتے رہا کرو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیره و شره من اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھیں تو ابو نعیم اصفہانی نے موجم الصحابہ لکھی ہے اور اس کی غالباً 11ویں جلد دیکھ رہے تھے اس میں یہ حدیث آئی کہ سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ تم یہ پڑھا کرو کہ آمنت باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیره و شره من اللہ تعالی اور یا تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اور یا فرمایا ہے راوی نے نقل نہیں کیا کیونکہ کبھی ہوتا ہے آدمی آدھی بات کر کے رک جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری بات جیسے کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ پانی تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ اس پانی سے مراد ہے پانی لائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا جملہ ارشاد فرمانا چاہتے ہوں گے یا فرمایا ہوگا راوی نے نقل نہیں کیا ہوگا اور اس کے بعد ایک ہی چیز رہ جاتی ہے جب یہ کہا کہ والقدر اور تقدیر پر ایمان لاتا ہوں کہ خیری و شرری اس کی اچھائی اور برائی من اللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ والبعث بعد الموت بس ایک جملہ ہی رہ جاتا ہے اور یہ کہ اس پہ بھی ایمان لاتا ہوں کہ موت کے بعد اٹھنا ہے یہ خدا کی توحید سارے دین کی روح ہے اس لیے اللہ کے دین میں اس توحید پر قائم نہ رہے باقی جو کچھ مرضی کرتا رہے تو مسلمان نہیں کہ جن چیزوں کو فقہا ضروریات دین کا نام دیتے ہیں ان ضروریات دین میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو ختم ہو گیا مسئلہ تو کہتا ہے رب صاحب سارے جسم ہے سب کچھ ہے مگر جگر کام نہیں کر رہا فیل ہو گیا تو اس کو کون کہے گا کہ زندہ بچے گا کہتے ہیں جی سب کچھ ہے اور گردے ختم ہو گئے ڈاکٹر سے کہتا ہے بھائی سب ٹھیک ہے مگر یہ دل کے جو والو ہیں یہ بند ہو رہے ہیں اور آخری بند ہو جائے گا وہ کہتے ہیں جی جگر ٹھیک ہے گردے فلاں 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 سب وہ کہتا ہے یہ اصل دل ہے آپ کا اب وہ کہتا ہے دل تو میرا ٹھیک ہے لیکن حادثہ اور دماغ نکل جائے پھر کیا ہوگا دل تو ٹھیک رہے گا دماغ ختم ہو گیا تو اسی طرح ضروریات دین جس چیز کا نام ہے ان میں سے ایک چیز بھی ثابت ہو جائے باقی ساری چیزوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے ایک آدمی کہتا ہے سب چیزیں مانتا ہوں صرف قیامت کو نہیں مانتا مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کو نہیں مانتا کیا باقی بات اسی اللہ کی توحید خدا کو ایک ماننا اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں یہ ہے ایمان. اور جن چیزوں نے خدا کی توحید کو بہت نقصان پہنچایا ہے ان میں سے ایک چیز یہ تصوف ہے. یہ جو صوفیاں ہیں ان کے ہاں دونوں چیزیں ملیں گی, یا تو اللہ کی توحید کو پہچانا ہی انہوں نے ہے اور سبحان اللہ کیا کہیں, اور یا پھر برباد کر دیا ہے خدا کی توحید کو. دونوں چیزیں ہیں, جو گمراہ ہوا ہے صوفی اس نے خدا کی توحید کو برباد کر دیا, اور جو ہدایت پہ آیا ہے سبحان اللہ اور صحیح راہ اس کی توحید کے پہ کیا کہ آدمی ایسا پھنس جاتا ہے کبھی کبھی مسائل میں کہ دونوں کناروں کے بیچ میں ہے کہ اس پہ جائے تو بچت اور اس پہ جائے تو بچت, اور دونوں کناروں میں سے کوئی بھی نہیں ملا تو پھر ڈوب گیا. اور کبھی دونوں طرف تباہی ہوتی ہے, کرے پھر کیا کرے. یہ خوارج بہت زیادہ ہو گئے تھے, اور یہ خوارج جو تھے اتنی عبادت اللہ کی کرتے تھے, اتنی خدا کی عبادت کرتے تھے کہ اس کی ان کی عبادت کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ خارجیوں کا وجود ہمیشہ رہا ہے. یہ کوئی ایک فرقہ نہیں ہے جو ایک وقت میں تھا اور وہ ختم ہو گیا. یہ ایک تھاٹ ہے, یہ ایک سوچ ہے, ایک پروسیس ہے, ہر زمانے میں رہا ہے. اور اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو ان سے بچا کر رکھنا چاہیے. یہ ایک فکر ہے خارجیت. فکر کیا ہے؟ ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے, ہمارے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں, ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں. اس وقت اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھئی اگر اتنی بڑی اتھارٹی کو مان لیا جائے تو ختم نبوت کس دن کے لیے؟ یہ صرف نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ کہہ سکتا ہے کہ صرف میری اطاعت اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, میرے علاوہ کسی کی مت مانو. یہ نبوت کا مقام ہے. ایک آدمی اٹھتا ہے, لائبریری ہے, فتوے کا کام کرتا ہے, لکھتا ہے, وہ کہتا ہے سارے کام چھوڑ دو, تجارت بھی چھوڑ دو, ڈاکٹری بھی, فلاں بھی, فلاں بھی, اور میرے پاس آؤ اور بیٹھو, دس سال پڑھو اور فتوے کا کام کرو. تو آپ ذرا سوچئے کہ یہ معاشرہ کیسے چل سکتا ہے. وہ ایک عروج ہے, اس کے دماغ پہ چھا گیا ہے فتوے کا علم, اور اٹھتا ہے ہر آدمی مفتی بنے. ہر آدمی کیسے مفتی بنے بھائی؟ ایک آدمی پہ چھا گیا ہے کہ یہ جو تبلیغ کرنا ہے دین کی, بس صرف اور صرف یہ دین ہے, باقی سب چھوڑ دو, دین کے کام کرو. ایک صاحب ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں, تو بہت عرصے تک کہتے رہے ہم سے کہ دین کا کام کیجئے. ہم نے دو چار مرتبہ پوچھا آخر دین کا کام ہے کیا؟ کہنے لگے یہ جو پڑھنا لکھنا ہے, یہ جو فتوے, یہ دین کا کام نہیں. دین کا کام یہ ہے کہ بچے پڑھائیے, مدرسہ کھولی. اب جب بچے پڑھنے لگے تو کئی سالوں کے بعد پھر ہمیں تو یاد رہا, ہم نے پوچھا, ہم نے کہا اب سنائیے. کہنے یہاں اب دین کا کام ہو رہا ہے. میں نے کہا اور جو باقی کام ہے؟ کہنے کہ باقی کام کیا چیز ہے؟ دین کا کام یہ ہے کہ مدرسے ہوں, بچے ہوں. اب دیکھ کے بچوں کو خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں اب تم دین کا کام کر لو. یہ خارجیت, یہ سوچ جب آ جاتی ہے نا کہ صرف ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ دین ہے, بس اس سوچ سے لوگوں کو بچانا چاہیے, اپنی نسلوں کو بچانا چاہیے, اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے. آپ کبھی امریکہ چلے جائیں, آپ کبھی آسٹریلیا چلے جائیں, فقہا نے جماعت کی نماز کے متعلق لکھا ہے کہ اگر ایک میل کے فاصلے پر, واکنگ ڈسٹینس, اگر ایک میل پایا جاتا ہے تو کہتے ہیں جماعت ثابت ہو جاتی ہے. وہاں آپ کو ایسے ملیں گے کہ گھر میں بچے ہیں, اہلیہ اکیلے تنہا چھوڑ گئے. بیوی سو بار کہتی ہے کہ موسم خراب ہے, میری طبیعت خراب ہے, آپ آج نماز کے لیے نہ جائیں, گھر پڑھ لیں. 25 میل پہ مسجد ہے ڈرائیو کر کے مسجد جانا ہے, وہ اسے سمجھتا ہے بہت بڑی نیکی ہے, لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں.
اس کی خارجیت, یہ کوئی گروہ نہیں تھا جو آیا اور مر گیا, یہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں.
اسپین جو برباد ہوا ہے, اسپین کی تاریخ اگر آپ اٹھائیں, اور ہندوستان جو برباد ہوا ہے, یہ کبھی آپ پڑھیے خود تو آپ کو پتہ چلے گا, ان دونوں کی بربادی میں اور مسلمانوں کو تباہ کرنے میں ان مولویوں کا بہت بڑا حصہ ہے جنہوں نے اسپین میں بھی اور خود ہندوستان میں بھی دھڑلے سے نعرے لگائے کہ ہمارے علاوہ سب کافر ہیں, سب کو مار دو, ہم سچے ہیں, ہم صحیح ہیں, ہمارا ساتھ دو, باقی سب کافر ہو. یہ کفر کے فتوے ہوتے ہیں, اور اس طرح کرنا اسپین میں بھی اور یہاں بھی. بر صغیر میں اصل میں یہ تھا کہ یہاں سے سارے حنفی ہوا کرتے تھے. ہمایوں جب گئے ہیں ایران, اور شیر شاہ سوری کی زندگی میں وہ آ نہیں سکے, تو تہماس جانتا تھا, بڑا دانا بادشاہ تھا ایران کا, وہ سمجھ گیا کہ اس کے بابر بادشاہ, اس کے باپ نے جو حکومت کی بنیاد رکھی ہے, تو یہ بڑے پکے لوگ ہیں اور ان کی حکومت کہیں نہیں جاتی. اس نے ہمایوں کی مدد بھی کی, پاس بھی رکھا, عزت احترام کیا. شکست خوردہ شہزادے کو انتہائی دولت سے نوازا, اور کہا میری بیٹی سے نکاح بھی کر, سارا کچھ کر کے پھر فوج دے کے بھیجا. جب اسے پتا چلا کہ شیر شاہ ختم ہو گیا, تو اب اس کا بیٹا آ گیا, اس نے کہا حکومت کمزور پڑی ہے, چڑھ دوڑو. ہمایوں نے آ کے دوبارہ قبضہ کر دی, اور اس نے آتے ہوئے یہاں پر تورانی علماء ہوتے تھے. توران کا مطلب فرغانہ, آذربائیجان, ترکمانستان, یہ سارے علاقے جو تھے حنفی فقہا سارے یہاں تھے. ہندوستان آئے تھے, بابر بادشاہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. بابر خود پکا حنفی تھا. بابر بادشاہ شراب پیتا تھا, اور بابر بادشاہ اتنا پکا فقیہ حنفی اور مفتی تھا کہ اس نے اپنی فوج کے لیے فقہ پہ پوری کتاب لکھی. ان لوگوں کی زندگیاں ایسی ہی تھیں کہ شہزادہ ہونے کی وجہ سے جو سہولتیں ملتی تھیں وہ بھی کام تھا, پھر یہ بھی کام تھا, پھر ایک چیز غالب آئی اور توبہ ہو گئی شراب سے, ٹھیک آدمی ہو گئے. یہ پہلی مرتبہ ان تورانی علماء کے مقابلے میں شیعہ علماء آئے ہندوستان میں, اور وہ آئے تہماس میں بھیجے تھے. اب یہ چپکلش شروع ہوئی ہمایوں کے دربار میں. شیعہ علماء سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے, اور یہ جو تھے تورانی حیران تھے کہ بادشاہ کے دربار میں یہ بات ہو. ہمایوں نے آخر کیا کیا, بڑا بڑا قابل آدمی تھا, اس نے کیا کیا, خط لکھا ابن حجر مکی کو. حافظ ابن حجر دو ہیں, ایک حافظ ابن حجر اسقلانی ہیں رحمت اللہ علیہ, ان کے تو خیر کہنے ہی کیا, ابن حجر جیسا کون آدمی ہوگا, بڑا علم, بڑا علم اللہ نے دیا تھا. فتح الباری پڑھیے بخاری کی شرح, تو پتہ چلتا ہے اس انسان کو اللہ نے کتنا نوازا تھا. اور ایک ابن حجر مکی ہیں, یہ آخری دور میں ہوئے ہیں. اس ابن حجر مکی کو خط لکھا ہمایوں بادشاہ نے کہ اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ متعلق آپ فیصلہ کروا دیجئے, اس وقت عالم اسلام میں آپ کے علم کی گونج ہے. تو انہوں نے پھر ایک پوری کتاب لکھ کے بھیجی ہمایوں کو, اس میں اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل, ان کے مناقب, ان کی اچھائیاں اور ان کا اچھا ہونا, یہ سب کچھ بیان کیا. اور ایران کے علماء رہے, اور یہ پھر اکبر کے دربار میں بھی ہوا, جہانگیر کے دربار میں ہوا, اورنگزیب نے قابو پا لیا کچھ, کیونکہ اورنگزیب خود حنفی فقیہ تھے, اور اس کے بعد اورنگزیب کے بیٹے شیعہ ہو. ایرانی علماء غالب آئے, اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے اپنے بڑے بیٹے شیعہ ہو گئے. اور نتیجہ یہ کہ اورنگزیب نے جو اپنے بیٹوں میں سلطنت تقسیم کر دی تھی, اسے بلا کر کہا مجھے پتا ہے تم مغلوں کے خون میں بے وفائی اور لڑائی ہے, تم بھائی بھائیوں کا ادب احترام نہیں کرو گے, لڑ مرو گے, میں اپنی سلطنت خود اپنے ہاتھوں چار حصوں میں تقسیم کر جاتا ہوں, خدا کے واسطے اپنے اپنے ملک پر حکومت کرتے رہنا اور آپس میں لڑنا نہیں.
اورنگزیب نے جو پورا یہ خطہ پنجاب دلی وغیرہ یہ سارے علاقے جس کو دیے تھے اعظم کو، وہ شیعہ ہو گیا، اور اس نے آتے ہی لاہور میں جمعہ پڑھایا اور کہا کیا جمعہ جو مولوی صاحب پڑھائیں گے میں پڑھاؤں گا. اسے کہا گیا کہ مولوی صاحب ہیں جمعے میں، خیر مان گیا. کہنے لگا انہیں کہنا کہ خطبے میں خلفائے اربعہ کے نام نہ لیں، ائمہ اثنا عشر کے نام لیں. شیعہ حضرات کے خطبہ اب بھی وہ بارہ اماموں کے نام لیتے ہیں، ہمارے یہاں خلفائے کرام کے نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہ. اور شہزادہ کیا بادشاہ تھا، وہ آیا لاہور میں جامع مسجد کی ایک جمعہ پڑھا اور جب خطبہ دیا انہوں نے خلفاء کا نام پڑھ دیا، نماز کے بعد بلا لیا، منع کیا تھا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت زیادہ بحث کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ سے تین دعائیں مانگی عمر بھر، ایک حج کرا دے وہ ہو گیا، ایک دعا مانگی تھی قرآن پاک یاد ہو گئے جائے وہ بھی، اور تیسری شہادت کی تمنا تھی، خیال ہے کہ شاید آج آپ کی آسو پوری ہو جائے گی، میں خلفاء کا نام نہیں چھوڑ سکتا. اس سے کہا میں تیسرا کام تمہارا کر دیتا ہوں اور شہید کر دوں. اس کا بڑا اثر ہوا مملکت پہ. یہ تورانی حنفی اور یہ شیعہ آپس میں لڑے علماء، نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہتوں پر اثر ہوا کہ جو خارجیت ہے یہ مستقل ایک فکر ہے، سوچ ہے کہ ہمارے علاوہ سب کافر ہیں. آپ کبھی اندلس کا ڈوبنا، اسپین کا ڈوبنا پڑھیں تو صاف صاف مورخین لکھتے ہیں کہ یہاں پہ علماء کا آپس کا اختلاف تھا، لڑتے رہتے تھے، کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا رہتا تھا، آپس میں ان کے گروہ کبھی ایک غالب آیا کبھی دوسرا غالب آ جاتا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسپین برباد ہو. یہ خارجیت. تو خارجیت جو ہے یہ ایک خاص ذہنیت ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، دبا کی عبادت گزار. ایسی ایسی عبادتیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے خارجیوں سے لڑائی کی اور اس کے بعد ان نے جو کچھ کہا عرض کرتا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں 6000 خارجی آ گئے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بلایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، کہا ان سے جا کے بات کرو، یہ لڑکے قبل اس کے مارے جائیں ان کو سمجھاؤ. کیا عمریں تھی؟ 20 سے 30 سال کے درمیان، اور جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، مارچ ہو رہا ہے، روح الی الجنہ روح الی الجنہ نعرے لگ رہے ہیں، چلو جنت کی راہ پہ، چلو جنت کی راہ پہ، چلو علی کافر کے خلاف، چلو معاویہ کافر کے خلاف جنگ کرو، معاذ اللہ یہ نعرے لگ رہے ہیں اور پاگل ہوئے ہوئے ہیں لڑنے کے. یہ صورتحال عالم اسلام میں پیش آتی ہے، لیکن پہلے پیش آتی تھی اندرونی طور پہ، اب ہمارے زمانے میں اسٹریٹجی بدل گئی اور اب پیش آتی ہے باہر کے لوگ آ کر اس جذبے کو ابھارتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ایسے پاگل اور دیوانے ہیں کہ اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر کہیں گے تو کیوں نہ ہم اس کو استعمال کریں. پہلے سیاسی استعمال ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ ذرائع نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، آنا جانا، سڑکیں اور یہ موومنٹس تو اب اس صدی میں شروع ہوئی نا، پہلے ایسے نہیں. اور ہوا یہ کہ ان خارجیوں نے یہ جب سر اٹھایا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بات کرنے کے لیے بھیجا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیلی بات کی، خیر وہ تو اس وقت موضوع بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تم کیوں علی رضی اللہ عنہ سے لڑنا چاہتے؟ انہوں نے کہا علی ہمیں کافر کہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم بچوں، میں نے تو آج تک علی کے زبان سے نہیں سنا کہ تم کافر ہو. انہوں نے کہا عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ جمل ہوئی؟ کہاں. انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں جنگ جمل میں ان عورتوں کو قیدی بنایا، بچوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا، ان کا مال غنیمت کیوں نہیں تقسیم کیا؟ اور علی نے جب معاہدہ کیا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ سے تو اپنے معاہدے میں اپنے نام سے امیر المومنین ہٹا دیا تھا. تو یہ اصل میں، اب دیکھو بات کہاں سے کہاں پہنچائی ہے، کہنے لگے اصل میں جب علی نے امیر المومنین مٹایا تو اس کا مطلب یہ تھا علی کا کہ اب وہ امیر المومنین نہیں تو امیر الکافرین ہے اور ہم سب کو اس سے کافر کہا ہے. امیر الکافرین ہو گیا, جب امیر الکافرین ہوا تو ہم اس کی رعایا میں ہمیں کافر کیا ہے, لہٰذا اس لیے وہ خود کافر ہو. بھلا بتاؤ کہاں کی بات کدھر جا کے جوڑی ہے اور کس طرح اپنے اوپر معاذ اللہ کفر کا فتویٰ خود ہی لگا کے, تاکہ کس طرح جنگ کس طرح لڑائی, یہ جوانی ایسی بھی دیوانی ہوتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اب بات شروع کی, انہوں نے کہا میری سنو گے؟ ان کہا ہاں تمہاری سنیں گے. کہنے لگے کہ جنگ جمل میں علی رضی اللہ عنہ نے یہی قصور کیا نا کہ عورتوں کو اور بچوں کو قیدی نہیں بنایا اور مال غنیمت تقسیم نہیں کیا اور مردوں کو قتل کر دیا. کہاں فرمانے لگے ان عورتوں میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھی, اگر تم لوگ انہیں قیدی بناتے اور ام المومنین کو ایسے رکھتے جیسے تمہاری باندھی ہیں تو بھی تم کافر قرار پاتے, کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور ساری امت کی ماں ہے, اور اگر تم کہو ماں نہیں ہے, اگر تم اسے رکھتے اس طرح تو ماں کو رکھنے کی وجہ سے کافر قرار پاتے, اور اگر تم کہو ماں نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, تو پھر قرآن کا انکار کرتے ہو, ادھر بھی کفر کرتے ہو ادھر بھی کفر کرتے ہو, تم کر کیا رہے؟ اب سمجھ تھوڑی سی آنا شروع ہوئی. انہوں نے کہا ہاں کہتے تم سچ ہو, لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا. 4000 کے قریب لوگوں نے توبہ کر لیا, 2000 جتنے بھی تھے. بہرحال لڑائی ہوئی, سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا کہ جاؤ, اور انہوں نے جب لڑائی سے یہ ہار گئے, قتل عام ہوا بہت, تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں میری فوج والو, تم دو میں سے ایک چیز پہ ہو, یا تو آج تم نے جنت کما لی اور سب سے زیادہ ظالم لوگوں کو تم نے قتل کر دیا, اور یا پھر تم نے جہنم کما لی اور عبادت گزاروں کو مار دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ایسے لڑکوں کو دیکھا جو بچے تھے 10-10 سال کے, اور اب 30 سال عمر تھی تو 20-20 سال سے روزے ان کے قضا نہیں ہوئے, سارا سال سارا وقت روزے رکھتے رہتے. یہ خارجی تھی. تو لوگوں نے کہا حضرت کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا آج یا جنت ہے یا پھر جہنم ہے, ایک کام ہم نے کیا, جاؤ اور وہ لاش تلاش کرو جس کا ایک ہاتھ اس پہ بال ہوں گے لیکن لجلجا گوشت جیسے ہوتا ہے نا, نرم گوشت ایسا ہوگا جیسے ہڈی نہیں ہوتی گوشت. لوگوں نے کہا حضرت کوئی ایسی لاش نہیں ملی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود اٹھے, گئے لاشیں دیکھتے رہے, فرمایا ادھر سے لاشیں ہٹاؤ, ادھر سے, اچھا ادھر سے, ادھر سے, آخر نیچے سے ایک لاش نکلا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زور سے کہا اللہ اکبر, گویا نعرہ لگایا. لوگوں نے کہا آپ کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کا وعدہ کیا تھا مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ علی دنیا کے بدترین لوگ تمہارے سامنے آئیں گے, لڑائی ہوگی اور بدترین لوگ ہوں گے جنہیں تم قتل کرو گے, اللہ تمہیں اس پہ ثواب دے گا, اور ان میں ایک آدمی ایسا ہوگا جس کا گوشت ہاتھ ایک ہوگا, گوشت ہوگا نہیں, گوشت ہوگا لیکن ہڈی نہیں ہوگی, لجلجا گوشت ہوگا, معذور ہوگا ایک ہاتھ سے, اور اس پہ بال ہوں گے, اس لاش کو تم جب دیکھو گے تم جان جانا کہ اللہ کے دشمنوں کو تم نے قتل کیا. یہ ہو جاتا ہے, آدمی پھنس جاتا ہے ادھر جائے یا ادھر جائے. یہ صوفیہ نے جو توحید اللہ کی تھی نا اس کو سمجھا ہے, اور جنہوں نے سمجھا ہے کمال کا سمجھا ہے. اللہ پر بھروسہ, اللہ پہ توکل, اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ ہی سے لینا اللہ ہی سے دینا, فقر فاقہ تنگی سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹا. زندگی میں تکالیف آئیں, کیا کچھ ہوا, لیکن اللہ پر بھروسہ, اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے. خدا پر بھروسہ ان سے زیادہ کس کو تھا؟ اللہ کو ایک مانا, کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا, حتیٰ کہ اسباب اور وسائل کے درجے میں بھی اللہ پر تعلق, اللہ کے ساتھ تعلق, یہ بڑی توحید تھی اور بڑا توحید کا درجہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیعت لیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرو گے، یہ خدا کی توحید تھی ان کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی کہ اللہ کے رسول اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے، اور لوگوں نے بیعت کی، پھر حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ بڑھاپے میں 60 برس سے زیادہ عمر ہو گئی، اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، کبھی کوئی چیز گر جاتی تھی تو اشارے سے منع کر دیتے تھے کہ نہ کرو، نیچے اتر کے اپنی چیز اٹھا کے کوڑا یا کوئی بھی چیز خود سواری پر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے میں نے بیعت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب بیعت جو تھی اصل تو یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، لیکن انہوں نے اس چیز کو اتنا ایکسٹریملی لیا کہ انہوں نے کہا ہم اس صورت میں بھی جب ضروریات زندگی جو چل ہی نہیں سکتی ہم اس میں بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگے۔ یہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ تھے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بڑا دماغ تھا عربوں، یہ دار الندوہ جو تھا عربوں کا، یہ وہاں پر سردار بیٹھتے تھے، 40 سال سے کم عمر کا کوئی آدمی وہاں نہیں بیٹھتا تھا۔ اس وقت تک یہ ڈیموکریسی لوگوں نے نشائد نہیں دیکھی، یہ فتنہ نہیں آیا تھا دنیا میں۔ ان کے قبائل کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے دماغ وہ بیٹھتے تھے 40 سال کی عمر میں، جب جذبات کی دنیا سے نکل جاتے تھے، بڑی ٹھنڈی سوچ، بڑی گہری سوچ۔ قوموں میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، ایک قوم جس کو آپ میڈیا میں دیکھیں اور ان کے رہنما ہر کوئی بڈھا 70 سال کا، 80 سال کا تقسیم کے وقت کا، اور دوسری طرف وہ قوم جن کے یہاں پرائم منسٹر پہلی نوکری پرائم منسٹر کی لگے اور 30 سال کی اور 35 سال کی، بڑا فرق پڑتا ہے تجربے سے، عمر کے گزرنے سے، ہر آدمی جانتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں دلائل قائم کیا جائے، ہم سب جانتے ہیں، بچے تھے تو کیا فیصلہ کرتے تھے، جوانی میں کیا، اور جب عمر ڈھل جاتی ہے تو کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ بڑا دماغ تھا ان عربوں میں، بیٹھتے تھے دار النجوہ میں۔ یہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ 19-20 سال کے تھے، اور جو فیصلے یہ دیتے تھے، بات کرتے تھے معاشرے میں، مکہ والے سارے سردار دیکھتے تھے۔ انہوں نے ایک دن کہا اس کو لے لو، یہ لڑکا ایسا نابغہ روزگار ہے کہ جو ہم 40 سال کی عمر میں باتیں کرتے ہیں، 20 سال کی عمر میں باتیں کرتے ہیں۔ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے الہام جو ہے نا، صحیح بات، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو بچے پر صحیح بات الہام کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ہر ایک کی بات غور سے سننی چاہیے، بچہ بھی کبھی اچھی رائے دے دیتا ہے، اور بوڑھا آدمی بھی کبھی بات کرتا ہے اور اس کی بات خطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو اتنی خدا کی توحید ان صوفیاء میں آئی۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ جو لوگ بدر میں آپ کو فدیہ دیں اور اپنے قیدی چھڑا کر لے جائیں، انہیں کہیے یہ فدیہ آپ کو دے دیں، اور جو مسلمان ہو جائے گا اللہ اسے اس فدیے سے کہیں زیادہ دے دے گا۔ تو فدیہ دیا سب لوگوں نے، فدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ربی بن العاص، ان سے بھی ہوا۔ ربی بن العاص رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، تو ربی نے پیغام بھجوایا مکہ میں کہ میرا فدیہ ادا کیا جائے۔ سسرال میں جب پیغام پہنچا، یعنی ربی کے بھائیوں کو، دوسرے لوگوں کو، تو انہوں نے کہا کہ زینب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، وہ سسر لگتے ہیں، اور بیٹی یہاں ہے ابھی ہمارے پاس، اگر ہم فدیہ نہ بھیجیں اور ربی کو قتل کر دیا جائے تو سسر اپنے داماد کو قتل کر کے اپنی بیٹی کا گھر اجاڑے گا، اور اگر بھیجیں تو ہم پیسے کیوں دیں، اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے، اپنے داماد کو چھوڑ دے۔ دونوں طرف کی صورتحال بن گئی نا. اور زینب رضی اللہ عنہ جانتی تھی کہ میرے والد قانون کے کیسے پابند ہیں اور اپنے آپ کو عام لوگوں کے برابر رکھتے ہیں. تو زینب رضی اللہ عنہ نے ہار بھیج دیا اپنے گلے سے اتار کے, چوری چھپے ہار بھیجا, کسی کو دیا اور کہا جا کے والد کو میرے دے دینا اور کہنا میرے شوہر کا فدیہ. ابو داؤد میں آتا ہے وہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے کہا اوہو یہ تو وہ ہار ہے جو خدیجہ نے زینب کی شادی پہ دیا تھا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ویسے بھی بڑی محبت تھی. رقہ لہا رقتا شدیدہ, حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید رقت طاری ہو گئی, رو پڑے اس ہار کو دیکھ کے. فرمایا یہ تو میری بیوی کا ہار ہے, اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ جب یہ حالت دیکھی آپ کی بیٹی اور پھر بیوی اور یہ سب چیزیں, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہار واپس کر دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی دیکھو, آپ نے ہار لانے والے سے کہا کہ اور ربی سے کہا, آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میری بیٹی کو واپس بھیج دو گے تو ہم تمہیں واپس بھیج دیتے ہیں. ہار واپس جائے گا وہ ایک الگ بات ہے, فدیہ ہو گیا نا, لیکن جان کے بدلے میں جان بھی تو ہو گئی نا دوسری طرف. تو انہوں نے کہا ہم واپس بھیج دیں. اسی لیے سے زینب رضی اللہ عنہا کی وہاں سے آنا ہوا ہے. ربی جب گئے تو انہوں نے جا کے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سسر سے وعدہ کر کے آیا ہوں, بہو کو بھیج دیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہا اونٹنی پہ اونٹ پہ سوار تھی اور وہ نکلی حرم, وہ نکلی مکہ سے, تو وہ سفیان وغیرہ یہ سارے لوگوں نے روک لیا اور انہوں نے کہا یہ اونٹ تو ان کا ہے اور ربی کی رفتار تھا اور آگے ہے, تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب یہ دن دہاڑے ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نکل جائے ہمارے شہر سے, ہم اتنے ہیٹے ہو گئے ہیں, ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم عورتوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں, میں ہم ہرگز نہیں جانے دے. لڑائی شروع ہوئی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا دیور تھا ساتھ, ربی کے چھوٹے بھائی, تو انہوں نے نیزہ ایک مارا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ گر گئی زمین پہ. وہ پھر وہ امید سے تھی, بچہ ضائع ہو گیا, بیمار ہو گئی, پھر وہ ٹھیک ہوئی. تو ابو سفیان نے ایک اچھی بات کی, ابو سفیان نے کہا دیکھو دن کو نہ لے کے جاؤ, یہ ہماری بڑی توہین, رات کو لے جاؤ, میں بس کسی کو دیکھوں گا ابھی تو سمجھا لوں گا, یہ ہم کہنے کے قابل تو ہو سکے گا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رات و رات چلی گئی. اور اتنے شریف لوگ تھے حضرت ربی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی. زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھی جب انہیں درخت کھجوروں کے نظر آنے لگے اور مدینہ منورہ کی حد نظر آنے لگی تو میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ یہ ہے تمہارے والد کا شہر اور مجھے اب اجازت دو چلتا ہوں. اور فرمانے لگی خدا کی قسم اتنی شرم و حیا والا دیور میں نے نہیں دیکھا. اور شہر نظر آیا, سلام کیا اور واپس چل گیا. سلام سے مطلب جیسے ہم محاورے میں بولتے ہیں. تو زینب رضی اللہ عنہ جو تھی, اسی لیے جب ان کا انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی قبر میں جا کر لیٹ گئے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ کو روتے ہوئے, تو جب آپ باہر نکلے تو آپ ہنس رہے تھے. تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی نا, آپ نے میں عثمان میں جب قبر میں اترا تو مجھے یاد آیا کہ قبر بڑی شدید چیز ہے, میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ تو میں نے اللہ سے دعا مانگی, میں نے کہا اللہ میری بیٹی تیری راہ میں ستائی گئی اور اللہ اسے اتنا تنگ کیا گیا ہے کہ یہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا اور اسی بیماری کی وجہ سے اتنے سال بعد آج یہ شہیدہ ہوئی چل بسی. تو فرشتوں نے مجھے آ کے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انہیں جا کے کہو کہ ہم ان کی بیٹی کے لیے قبر تنگ نہیں کریں گے, ہم اس ان کی بیٹی کے لیے قبر جنت کا باغ بنا دیں گے, وہ آئے تو صحیح. تو میں اب نکلا ہوں تو میں خوش ہوں کہ میری بیٹی کی قبر اللہ نے وسیع کر. یہ تعلق تھا. تو یہ حکیم ابن حزام جو تھے, یہ بدر میں جب فدیہ کی بات چلی ہے تو حکیم ابن حزام نے فدیہ دیا, عباس رضی اللہ عنہ نے فدیہ دیا. جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک مرتبہ مال غنیمت آیا بہت, اس مال غنیمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے کہا تھا کہ بدر میں تم فدیہ اگر دے دو اور مسلمان ہو جاؤ تو اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے دے گا. تو اللہ کے رسول ہم نے بدر میں فدیہ بھی دیا تھا, آج مسلمان بھی ہو گئے, آج مال غنیمت آیا ہے, تو اللہ کا وہ وعدہ آپ پورا کریں تو آپ نے اٹھا لو جتنا دوبارہ جی چاہے. عبد العباس رضی اللہ عنہ آگے بڑے چچا تھے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام تھا, بہت عزت تھی, لوگ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت کرتے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی. لوگوں نے آ کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کے شکایت کی ایک دن, کہا اللہ کے رسول میرے بھتیجے یہ ہم جاتے ہیں, یہ دیکھو یہ معاشرے کا سبق ہے, یہ تصوف اور سلوک پتہ نہیں لوگوں کے دماغوں میں کیوں نہیں آتا. انہوں نے کہا میرے بھتیجے ہم جب لوگوں سے جا کے ملتے ہیں نا تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی, پر یہ جب قریش والے آپس میں ملتے ہیں تو ہنستے کھیلتے رہتے ہیں, ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے, ہمیں دیکھ کے منہ چڑھا لیتے ہیں. یہ ہوتی ہے بعض مردوں اور عورتوں کی عادت, حرام ہے ان پہ جو کبھی خوشی سے ملیں. تنخواہ لے جاؤ گھر تو بس شاید مہینے میں ایک دن ہو جب وہ خوشی سے مل لے کہ اچھا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ وہ, باقی سارا مہینے کے 29 دن ایسے مصیبت پڑی بھی ہوتی ہے, چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے کہ آدمی سر پیٹ کے رہ جائے کہ اللہ ہوا کیا ہے, آخر آپ ہنس لیں بول لیں کوئی بات کر لیں. بعض مردوں کی بھی یہی عادت ہوتی ہے, بھائی ہیں بہنیں جب بھی جاتی ہیں حرام ہے جو کبھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو خوشی ہو. بعض باپ ایسے ہو جاتے ہیں, یہ بڑی بری بات, بڑی بری بات. اپنے دشمن سے بھی باپ کا قاتل بھی آ جائے تو بھی معاشرے میں جو ادب اور احترام کی روایات ہیں انہیں ہرگز نہیں توڑنا چاہیے. یہ انسانی زندگی اسی کے ساتھ عبارت ہے, خوشیاں ہیں نفرتیں محبتیں سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا لوگوں کو اور آپ نے فرمایا تم لوگ, میرے چچا نے مجھ سے شکایت کیا ہے کہ تم لوگ ہم لوگوں سے جب ملتے ہو تو تم منہ چڑھائے ہوئے ہوتے ہو, اور آپس میں بیٹھ کے خوشگپیاں جب لگتی ہیں تو تم ایک دوسرے سے خوشی سے ملتے ہو. یاد رکھو میرے چچا عباس یہ ایسے ہیں میرے لیے جیسے ایک درخت کی دو شاخیں ہوتی ہیں, ایک شاخ میرے والد عبداللہ تھے, دوسری شاخ یہ عباس ہیں, اور ہمارا تنا ایک ہے یعنی حضرت عبد المطلب. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قید پڑا ہے تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے, بڑے بڑے دانا لوگ تھے. انہوں نے کہا ایسا آدمی لاؤ جسے اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ اس کی وجہ سے ہم پہ مہربانی کروائے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قید پڑا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے, اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خود صحابی ہیں فرمایا شام میں جاؤ اور ہم لوگوں کے ایک شاگرد ہیں غالباً ابن عائز تھے, فرمایا اس کو بلائیں, ان جیسا عبادت گزار دنیا میں اب کوئی نہیں رہا, تاکہ وہ اللہ سے دعا مانگے ہمارے یہاں بارش ہو جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بلاؤ, اور نماز خود پڑھائی بارش کے لیے پیچھے ہٹ گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس اتنا کہا اللہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان کو پیش کرتے تھے, اب ان کے چچا باقی رہ گئے ہیں, اللہ ہم ان کو پیش کرتے ہیں ان کے صدقے میں بارش دے دے. یہ زندہ لوگوں کا توسل, زندہ لوگوں کا اللہ کو واسطہ دینا, یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. اس یہ زندہ لوگوں کا واسطہ دے کے مانگنا خدا سے یہ سب مانتے ہیں, پوری امت مانتی ہے. اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ وفات شدہ کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے یا نہیں, کر لے ہم کہتے ہیں تو کیا حرج ہے, اور نہ کرے تو کون سا فرض واجب ہے. یار مت لڑو, جو کہتا ہے جمعے کی کسی اور نماز کی دعا میں کہتا ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی چیز ہو جائے بھی ضرور کہو, اور نہیں کہتا نہ کہو بھائی مرضی تمہاری, اس میں کیا لڑنے جھگڑنے کی باتیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, اور کہا اللہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم انہیں تیرے سامنے لاتے تھے, اے پروردگار اب وہ نہیں رہے, اب ان کے چچا کے واسطے سے ہم مانگتے ہیں اللہ بارش دے دے. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آگے بٹھا دیا, انہوں نے بھی دعا مانگی اور ان کا اللہ جب تک میرے بھتیجا زندہ تھا یہ لوگ اسے تیرے سامنے لاتے تھے اب اللہ